الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اب دیکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے 6 صفات کا ذکر ہے، یعنی دوسروں کو بتانے سے پہلے 6 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 توبہ، کہ پہلے خود گناہ چھوڑے جائیں اور ان پر توبہ کی جائے۔ نمبر 2 عبادت، اللہ کی اطاعت۔ نمبر 3 اللہ کی تعریف اور اس کا شکر۔ نمبر 4 سیاحت۔ سائحون کا ایک معنی روزہ دار بھی کیا گیا ہے، لیکن اصل معنی اس کا سیاحت کرنا ہی ہے۔ راکعون، عاجزی، بندوں کے ساتھ بھی اور اللہ کے سامنے بھی جھکنا۔ ساجدون، نمازوں کی کثرت، جیسے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اور پھر ہے الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، کہ آئندہ کے لیے خود بھی احتیاط کرنے والے اور دوسروں کو بھی اللہ کے دین پہ قائم رکھنے والے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کی یہ تجارت کام آ گئی، فائدہ مند ہوئی۔ اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہے، اور ایک طرح سے جنگ کی بات ہے، کہ قتل کی بات ہے۔ وہ مرحلہ اگرچہ سب سے آخر میں آتا ہے، ابتدا میں ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے، لیکن اس کا ذکر اس لیے پہلے کیا گیا کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، تو قربانی کا آخری درجہ ہے کہ جس میں انسان اپنی جان تک دے ڈالے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس سے پہلے انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں، یعنی نہ کسی نبی کے لیے جائز ہے اور نہ ایمان والوں کے لیے۔ کیا جائز نہیں؟ اَن يَسْتَغْفِرُوا، کہ وہ بخشش کی دعا کریں۔ کس کے لیے؟ لِلْمُشْرِقِينَ، مشرکوں کے لیے۔ جو شخص شرک کی حالت میں فوت ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، تو باقی دعائیں بھی اب اس کو فائدہ نہیں دیں گی، اس لیے کہ بخشش نہیں تو باقی اور پھر کیا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، چچا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکی یہ بات، کیا؟ انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں، دوزخ میں جانے والے ہیں۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی بغاوت ہے، اور کہیں بھی اس کا کوئی جواز نہیں ملتا، ناقابل معافی جرم ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا حق ہی ادا نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں کہ آپ اس کو معاف کر دیں؟ معاف بھی کیسے کرے گا اللہ؟ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، اس موقع پہ ایک سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی مشرک تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے کیوں دعا کی تھی؟ اگر انہوں نے کی تو ہم بھی کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا کس وجہ سے تھا؟ اِلَّا عَمْ مَعِدَةٍ وَعَدَهَا اِيَّاهُ، وہ ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو چھوڑ کر آ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا یا ایک بات کہی تھی، کیا؟ سلام علیکا سأستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ سورت مریم کی آیت 47 ہے، آپ کو سلام، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ میری بات سنتے ہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یعنی والدین کا حق ادا کرتے ہوئے ایک نیک اولاد کی جو صفت ہو سکتی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت 4 میں ہے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں ضرور آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ میں اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، یعنی میرے اختیار میں کچھ نہیں کہ میں زبردستی کروا سکوں، لیکن دعا ضرور کروں گا۔ اور انہوں نے دعا بھی کی، کیا؟ وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اللہ تعالیٰ میرے باپ کو معاف کر دیجئے، وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ ایک کیچڑ میں لتھڑے ہوئے بجو کی طرح ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تو فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ان پہ ظاہر ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، تو باپ سے بھی بیزار ہو گئے، اس کے بعد دعا نہیں کی۔ یعنی جب اس بات کی حقیقت ان پہ کھلی کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو اتنا زیادہ ناپسند کرتے ہیں، اور شرک دراصل اللہ سے دشمنی کا نام ہے، تو وہ باپ سے بھی بیزار ہو گئے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ صحیح ایمان انسان سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کہ ہر محبت اور ہر پسند کو انسان قربان کر سکے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام البتہ بہت آہیں بھرنے والے، اواہ اوہن سے، الف واو ہا، اواہ بہت آہیں بھرنے والے، زاری کرنے والے، ڈرنے والے، حسرت کرنے والے، اور حلیم تحمل والے۔ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے مزاج پر قابو رکھتا ہو، غصے، دشمنی اور مخالفت میں آپے سے باہر نہ ہو، محبت، دوستی اور تعلق میں حد سے نہ بڑھ جائے، یعنی نہ دشمنی میں حد سے بڑھے نہ محبت میں حد سے بڑھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی، کیونکہ بہت رقیق القلب تھے، یہ سوچ کر کانپ اٹھتے کہ میرا باپ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کوئی بھی نرم دل انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور حلیم بھی تھے کہ باپ نے تو کہا تھا لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم باز آ جاؤ، میں تم کو سنسار کر دوں گا۔ انہوں نے باپ کی اتنی بڑی دھمکی، اور باپ ان لوگوں میں بھی شامل تھا جو آگ جلا رہے تھے، تو وہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود انہوں نے سب کو اپنے اوپر برداشت کیا، بہت حلیم تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ بھٹکا دے کسی گروہ کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد کہ اس نے انہیں ہدایت دی، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ وہ واضح کر دے جس سے وہ بچیں۔ یعنی اللہ تعالی لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کو کن خیالات، کن اعمال، کن طریقوں سے بچنا چاہیے، پھر جب وہ باز نہیں آتے اور غلط طریقے پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہدایت سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور انہیں اس رستے میں دھکیل دیتا ہے جس طرح وہ جانا چاہتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، और तुम्हारा कोई हामी और मददगार ऐसा नहीं जो तुम्हें अल्लाह से बचा सके। मिन दूनिल्लाह यानी अल्लाह के सिवा। लकद ताब अल्लाहु अला नबी, अलबत्ता तहकीक मेहरबान हो गया अल्लाह अपने नबी पर। वल मुहाजिरीन और मुहाजिरीन पर। वल अंसारी और अंसार पर। अल्लज़ीना वो लोग, इत्तबाऊहु जिन्होंने पैरवी की उसकी, फी साअतिल उसरा तंगी के वक्त, तंगी की घड़ी में। यानी अल्लाह ने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने तंगी के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। मुराद है तंगी के वक्त से ग़ज़वे तबूक। इसको जैशुल उसरा भी कहा गया। जैसा कि आप पीछे शायद पढ़ ही चुके हों, जब मैंने इसकी तमहीद बताई थी सूरत की, कि ये लश्कर बहुत सख्त गर्मी के जमाने में जबकि फसलें पक चुकी थी उस वक्त रवाना हुआ था और बहुत दूर का सफर था और सवारी भी कम थी। हालात बहुत ही तकलीफ दे थे जब मुसलमानों ने यह सफर किया, तो उस बड़ी कुर्बानी की वजह से अल्लाह ताला ने उनके छोटी छोटी लग्जिशें माफ कर दी। इससे एक उसूल पता चलता है, और वो क्या कि जब इंसान दीन के लिए कोई बड़ी कुर्बानी करता है तो उसके इनाम और सिले के तौर पर इंसान के छोटे छोटे कसूर और गुनाह माफ हो जाते हैं। और इसमें एक बात यह भी है कि आम हालात में भी आप देखिए कि हर इंसान इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। कमी कोताही हर इंसान से होती है। मसलन कोई शख्स आपका इंतहाई वफादार है, बेहतरीन दोस्त है, लेकिन अगर उससे छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी बड़ी वफादारी को सामने रखते हुए छोटी गलती को माफ कर देते। लेकिन अगर कोई शख्स सिर्फ जबानी कलामी मोहब्बत के दावे करता रहे और साथ धोखा दे, नुकसान दे, तो वो मुनाफ़कत नाकाबले बर्दाश्त होती है। तो यहां पर क्या फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने इन सब पे रहम किया क्योंकि उन्होंने इंतहाई तंगी के वक्त दीन का साथ दिया। ऐसी तंगी थी, ऐसी सख्ती थी, उसरा। मिन बादिमा कादा यज़ीगु कुलूबु फरीकिन मिन्हुम, ऐसा वक्त के जिसमें कुछ लोगों के दिल कजी की तरफ मायल हो चले थे। यानी इतना सख्त वक्त था कि कई मुखलिस सहाबा भी उस वक्त जंग में जाने के लिए किसी हद तक जी चुराने लगे थे, लेकिन चूंकि उनके अंदर इखलास था इसलिए उनका ईमान और सच्चे दिल से दीन के साथ मोहब्बत रखने की वजह से वो अपनी इस कमजोरी पर गालिब आ गए। उनकी ये कमजोरी खत्म हो गई। सुम्मा ताबा अलैहिम, फिर वो उन पर मेहरबान हुआ। इन्नहु बेशक वो, बिहिम उन पर, रऊफुर रहीम शफकत करने वाला मेहरबान है। वह अलस सलासती, और ऊपर तीन के, अल्लज़ीन खुल्लिफू वो जिनका मामला मुलतवी किया गया, हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु यहां तक के जब तंग हो गई उन पर जमीन, बिमा रहबत बावजूद इसके कि वो कुशादा है, यानी जमीन बहुत खुली है लेकिन इन तीन पर जमीन बहुत तंग हो गई। वदाकत अलैहिम अनफुसुहुम और उनकी अपनी जानें भी उन पे तंग हो गईं, उनके अपने वजूद उन पे बोझ हो गए। वजन्नू और उन्होंने समझ लिया, अल्ला मलजा मिन अल्लाह इल्ला इलैही कि कोई पनाह नहीं अल्लाह की तरफ से मगर उसी की तरफ, यानी अल्लाह से भागने की कोई जगह नहीं। ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ फिर वो मेहरबान हुआ उन पर, लियतूबू ताकि वो भी तौबा करें। इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम یقیناً اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہ تین کون تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا اور وہ کس طرح ملتوی کر دیا گیا اور زمین کا تنگ ہونا کیا تھا اور ان کی اپنی جانوں کا ان پہ بوجھ بننا کیا تھا اور پھر ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی. یہ پورا ایک واقعہ ہے جو صرف الفاظ سے سمجھ نہیں آتا جب تک ہم حدیث کی طرف رجوع نہ کریں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ خالی قرآن ہی کافی ہے, تو صرف قرآن کی اس آیت سے تو پوری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا معاملہ تھا. قرآن اس وقت تک پورا سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ ساتھ نہ ہو. بہرحال مختلف احادیث کی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے. یہ تین لوگ, ان کے نام پیچھے بھی گزر چکے ہیں, کعب بن مالک, کاف این بے کعب جسے کعبہ لکھتے ہیں, کعب بن مالک, ہلال جسے چاند کے لیے ہلال لفظ لکھا جاتا ہے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یا ربیعہ. یہ تینوں سچے مخلص مومن تھے اور بارہا اسلام کے لیے قربانیاں کر چکے تھے. آخری دو یعنی ہلال اور مرارہ تو غزوہ بدر میں بھی شریک ہو چکے تھے. ان کا ایمان ہر شک سے بالا تھا لیکن اس سارے اخلاص اور قربانیوں اور دین کی خاطر کیے جانے والے کاموں کے باوجود جب اس مشکل وقت میں انہوں نے دین کا ساتھ نہ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک پر نہ گئے, تو ان کے ساتھ کیا گزری, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا, اسے ہم دیکھیں گے. ان میں سے حضرت کعب بن مالک نے تفصیل کے ساتھ خود اپنا سارا واقعہ بیان کیا ہے جس میں بہت سارے سبق کے پہلو ہیں. یہ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جبکہ نابینا ہو چکے تھے اپنے شہزادے عبداللہ سے, جو ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں چلایا کرتے تھے, یہ قصہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسلمانوں سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے, میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا, مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے, جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہونے میں کیا دیر لگتی ہے. اسی طرح بات چلتی رہی یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا. میں نے دل میں کہا لشکر کو چلنے دو, میں ایک دو روز بعد راستے ہی میں اسے جا ملوں گا, مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی حتیٰ کہ وقت نکل گیا. اس زمانے میں جبکہ میں مدینہ میں رہا, میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں وہ یا تو منافق ہیں یا وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ نے پہلے مسجد آ کر دو رکعت نماز پڑھی, پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے. اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے. یہ 80 سے زیادہ لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی, ان کے ظاہری عذر قبول کیے اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کے فرمایا خدا تمہیں معاف کرے. پھر میری باری آئی, میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا. آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا تشریف لائیے, آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا, باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں, مگر آپ کے بارے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے میں نے آپ کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا. البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں, مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں جسے میں پیش کروں، میں جانے پہ پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ کر دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ دو اور نیک آدمیوں مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ نے وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسلی ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دے دیا، ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ یعنی تین لوگ جنہوں نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا، آپ نے کیا حکم دیا؟ کہ ان تینوں سے کوئی بھی شخص بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا، بازاروں میں پھرتا اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ زمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں میرا کوئی واقف نہیں۔ مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، مگر انتظار ہی کرتا رہ جاتا کہ اب آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر میں حضور کو دیکھتا کہ آپ کی نگاہیں مجھ پہ کیسے پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا آپ نظر ہٹا لیتے۔